السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری ابواب العمل فی الصلاح، نماز میں کام کا بیان. حدیث نمبر 1211، اگر آدمی نماز میں ہو اور اس کا جانور بھاگ جائے یا بھاگ پڑے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے، پہلے 1210 دیکھ لیجئے. اگلی حدیث کے آنے سے پہلے اس سے پہلے کی حدیث دیکھ لیجئے، جو شیطان کے بارے میں ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا. مجھے لگتا ہے ہم کر چکے تھے، لیکن دوبارہ دیکھ لیجئے. ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شبابہ نے، اور کہا کہ ہم سے شعبہ نے، اور ان سے محمد بن زیاد نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ میرے سامنے ایک شیطان آ گیا اور کوشش کرنے لگا کہ میری نماز توڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا. میں نے اس کا گلا گھونٹا یا اس کو دھکیل دیا. آخر میں میرا ارادہ ہوا کہ اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دوں، اور جب صبح ہو تو تم بھی دیکھو. لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کیجیے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت کے ساتھ بھگا دیا. اب یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو کیوں لائے ہیں؟ یہاں امام بخاری، سبحان اللہ، دیکھیں اسی سے امام بخاری کی فقاہت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے بڑے فقیہ تھے. اور اسی لیے جو جملہ کہا گیا نا کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی ہے نا، کہ اگر امام بخاری کی فقاہت کو جاننا تو ان کے تراجم دیکھ لیجیے، ان کے عنوانات دیکھ لیجیے، ابواب دیکھ لیجیے. تو نماز میں کون کون سے کام درست ہیں؟ جیسے اگر نماز کے درمیان آپ کے خشوع اور خضوع میں خلل ڈالنے کے لیے کوئی وہاں سے سامنے سے گزر جائے، تو آپ اس کو دھکا دے سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں، اس کو سجدے کی جگہ سے آپ گزرنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ بات ہے کہ کسی کو، دشمن کو دھکیلنا یا دھکا دینا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. اسی بنا پر امام ابن القیم نے اپنی کتاب میں یہ بات بھی بتائی ہے کہ نماز میں کھنکھارنا، یا کوئی گھر میں نہ ہو تو دروازہ کھول دینا، یا سانپ بچھو نکلے تو اس کا مارنا، سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دینا، کسی ضرورت سے آگے پیچھے سرک جانا، یہ سب کام درست ہیں، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. لیکن دروازہ کھولنے کے بارے میں بہت زیادہ اختلافات اور اعتراضات بھی ہیں، یہ بات یاد رکھیں. کیونکہ پہلے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے، دروازہ آگے یا پیچھے ہوتا تھا، آپ دو قدم آگے چلیں گے، دو قدم پیچھے ہٹیں گے تو آپ دروازہ کھول سکتے تھے ہاتھ پیچھے بڑھا کر. لیکن اب تو اگر آپ بیڈ روم میں ہوں اور آپ کا جو انٹرنس ڈور ہے وہ بہت دور ہو، اسپیشلی جو آپ نے اسکان کے گھر دیکھیں گے کہ اگر آپ بیڈ روم میں ہیں اور اگر کوئی بیل دے رہا ہے ڈور پر، تو آپ دیکھیں کتنا لمبا جانا پڑتا ہے. تو یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، اصل میں بس بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ اتنا چھوٹا موٹا کام ایسا کر سکتے ہیں جسے نماز کے خشوع میں خلل نہ واقع ہو. اگر آپ سارے، اب جیسے کہ دروازہ کھولنے کی اجازت دے دی جائے، تو آپ خود مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا اگر دروازہ کھولنے کی اجازت دے دی جائے، تو سارے لوگ پھر نماز میں کیا کریں گے؟ آپ بتائیں. آپ کو پہلے سے ہی ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ کوئی آنے والا ہے. اگر کوئی گھر کے ہی لوگ آنے والے ہیں، تو آپ پہلے سے یا تو دروازے پر چٹھی لکھ کر لگا دیں، یا فون پر میسج کر دیں کہ میں نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہوں، ہو سکتا ہے دروازہ کھولنے میں دیر ہو جائے، یا چھوٹے چھوٹے سورے پڑھ کر جلدی نماز ختم کر دیں اپنی. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ انٹرنس ڈور کے بالکل ساتھ کھڑے ہوں، تب آگے ہاتھ پیچھے کر کے دروازہ کھول سکتے ہیں، وہ کوئی حرج نہیں ہے. اصل چیز ہے نماز کا خشوع جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو، نماز کے خشوع میں کمی نہ آئے. کیونکہ اگر آپ نماز میں سارے کام کرنے لگیں گے، تو پھر تو نماز میں خشوع باقی نہیں رہے گا، پھر تو نماز اور کام میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، ہے نا. تو امام بخاری بھی یہاں پر یہ اس لیے لائے ہیں کہ کچھ لوگ نماز میں کچھ زیادہ ہی وہ ہو گئے تھے، جیسے بالکل کھنکھارتے بھی نہیں تھے، تھوک آ رہا ہو منہ میں تو اس کو صاف نکالتے بھی نہیں تھے، یا کچھ بھی ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، یا بچہ سامنے سے گزر رہا ہو، یا بچہ اتنا رو رہا ہو تو ماں اس کو گود میں نہیں اٹھاتی تھی، وہ روتے جا رہا ہے روتے جا رہا ہے. تو کچھ لوگوں نے بالکل ایک ایکسٹریم کر رکھی تھی، اور کچھ لوگ ایک ایکسٹریم بتاتے ہیں، جیسے جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے نماز پڑھ لو ہو جائے گی. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چاہے آپ سٹیئرنگ پر سر جھکا دو، کار چلاتے چلاتے آپ کی نماز ہو جائے گی. کیسے ایسے ہو سکتا ہے بھلا؟ آپ بتائیے فرض نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر تو نماز کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے؟ فرمبردار غلاموں کی طرح. جیسے غلام کھڑے ہوتے ہیں فرما بردار سر جھکا کر، تو نماز میں آپ کو ایک جگہ کھڑے ہونا ہے اصل میں، تو چھوٹا موٹا سرک جانا، چھوٹا موٹا آگے پیچھے ہو جانا، صف مکمل کرنے کے لیے کوئی بیچ سے چلا جائے تو آپ صف مکمل کرنے کے لیے اس کے یعنی بازو والے پرسن کے ساتھ جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں، دو تین قدم بازو آپ بڑھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن اگر آپ گھر کے کام کاج کرنے لگ جائیں گے تو بس پھر نماز تو رہ گئی. ٹھیک ہے، تو امید ہے سمجھ میں آ رہی ہوگی بات. پھر تو وہی والا معاملہ ہوگا کہ ہم تو نماز میں رہتے ہوئے بھی آج کل نماز میں نہیں رہتے، اتنے ہزاروں خیالات، ہزاروں فون بلز اور واٹس ایپ کے میسجز اور پتہ نہیں کیا کچھ الا بلا. تو ویسے ہی ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اتنے قسم کے سنم، اتنے قسم کے بت ہم نے بٹھا رکھے ہیں اپنے ذہن میں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا تو خیال آتا ہی نہیں ہے، تو اگر کام کرنے لگ جائیں گے تو اور زیادہ ڈسٹریکشن ہوگا. تو آپ کی سمجھ بوجھ پر ڈیپینڈ ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آئیے. اگر آدمی نماز میں ہو اور اس کا جانور بھاگ پڑے، اور قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کسی کا کپڑا چور لے بھاگے تو اس کے پیچھے دوڑے اور نماز چھوڑ دے. ٹھیک ہے، یہ قتادہ جو بہت بڑے مفسر بھی ہیں ان کا اوپینین ہے. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے اور ان سے ارزق بن قیس نے، اور ان سے کہا ہم سے احوز میں جو کئی بستیاں ہیں بصرہ اور ایران کے بیچ میں خارجیوں سے جنگ کر رہے تھے ہم وہاں پر، ایک بار میں نہر کے کنارے بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص ابو برزہ رضی اللہ عنہ آئے اور نماز پڑھنے لگے. کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے، اچانک گھوڑا ان سے چھوٹ کر بھاگنے لگا تو وہ بھی اس کا پیچھا کرنے لگے. شعبہ نے کہا کہ یہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ تھے. یہ دیکھ کر خوارج میں سے ایک شخص کہنے لگا، اے اللہ اس شخص کا ناز کر. جب وہ شیخ واپس لوٹے تو فرمائے کہ میں نے تمہاری باتیں سننی ہیں، اور تم کیا چیز ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 یا 8 جہادوں میں شرکت کی ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیوں کو دیکھا ہے، اس لیے مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ اپنا گھوڑا ساتھ لے کر لوٹوں، نہ کہ اس کو چھوڑ دوں اور وہ جہاں چاہے چل دے اور میں تکلیف اٹھاؤں. اب آپ دیکھیں خوارج، تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ خوارج کون ہیں. خوارج یہ وہ لوگ تھے جو کہ رسول اکرم نے پہلے سے ان کے بارے میں خبر دے رکھی تھی. علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جب صلح ہو گئی تو یہ ایک تیسرا گروہ بن گیا جو صلح کرنا نہیں چاہتا تھا، اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کتاب اللہ کو ہی حکم بنائیں گے اور اس سے فیصلہ کریں گے، اور علی رضی اللہ عنہ کے بھی اگینسٹ ہو گئے یہ لوگ. اور ایک طرح سے انہوں نے 3 آدمیوں کو بھیجا تھا کہ جا کر عمر بن عاص، معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو جا کر ان کو قتل کر دیا جائے نعوذ باللہ. علی رضی اللہ عنہ کا تو وار کامیاب رہا ان کا، اور وہ بے حد زخمی ہو گئے اور فجر کی نماز میں ان پر چھپ کر وار کیا گیا اور وہ اسی سے پھر جا بحق ہوئے، شہید ہو گئے. لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ پر یہ وار کرنے والے تھے لیکن وہ بچ گئے، اور عمر بن عاص بھی بچ گئے. تو یہ خوارج، ان لوگوں نے اپنے ایک الگ ہی دین نکال رکھا تھا اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگے تھے دین میں. رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ یہ ایسے نکل بھاگیں گے دین سے، آپ نے ایک تشبیہ بھی دی تھی، مثال بھی دی تھی اس کی، تو وہ دین سے ایسے ہی نکل بھاگے تھے. تو خوارج نے جب دیکھا کہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے نماز میں ہی بھاگنے لگے اور واپس آئے، تو پھر بعد میں انہوں نے ان کی بات کا جواب دیا کہ میں نے تمہاری بات سنی، میں نے خود رسول اکرم کے ساتھ 7 یا 8 غزوات میں شرکت کی ہے، اور میں نے رسول اکرم کی آسانیاں دیکھی. آپ دیکھیں رسول اکرم کا عمل نہیں تھا یہ، لیکن صحابہ نے یہ اجتہاد کیا، یعنی یہ صحابی ابو برزہ اسلمی نے خود سے اجتہاد کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیوں کو دیکھ کر. ہے نا، کیا فرمایا تھا رسول اکرم نے آپ بتائیے، بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، کہ خوشخبری پھیلاؤ نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی دو تنگی نہ پیدا کرو. ہے نا، اور فقہ کو انہی اصولوں پر رکھ کر بنایا گیا ہے جو ہماری فقہ ہے، اور اس میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ڈفرینٹ جو اوپینینس ہیں، ان سب کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا جو اوپینین ہے یا میں جس اوپینین کو مانتی ہوں یا میں جس عالم کو مانتی ہوں بس وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. ایک ہی بات کے، ایک ہی کام کے 3-4 جواب ہو سکتے ہیں اور چاروں درست ہو سکتے ہیں اپنی جگہ. تو یہاں ابو برزہ اسلمی نے اس بات کو صحیح جانا کہ بعد میں وہ تکلیف اٹھائیں کہ گھوڑا کہاں گم ہو گیا ان کا، اور پھر مشقت میں پڑے، لہٰذا انہوں نے گھوڑے کے پیچھے بھاگنا درست جانا. تو امام بخاری یہاں پر ایک صحابی کا اجتہاد لائے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسی کوئی تکلیف دہ چیز یا حالت پیدا ہو جائے تو اس صورت میں آپ ایسا کر سکتے ہیں. جیسے اس کی بہت ہی آسان مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، جب ہم لوگ حرم میں ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا حرم میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے. اب ایسی حالت میں اگر کوئی بچہ بھاگ پڑے تو کیا آپ بچے کو چھوڑ دیں گے اور آرام سے نماز پڑھتے رہیں گے کہ اچھا جہاں جاتا جائے اللہ تعالیٰ دلا دے گا، بچے کو ملوا دے گا؟ نہیں نا، آپ کا دھیان سارا بچے میں لگا رہے گا. تو آپ پھر نماز میں بھاگ سکتے ہیں بچے کے پیچھے، اور واپس آ کر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز اپنی شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر آج کل الحمدللہ بہت سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں، وہ بیلٹ ملتے ہیں اسپیشل قسم کے جو بچوں کو باندھ دیے جاتے ہیں، لیکن اب ہر بچے کو تو نہیں باندھا جا سکتا. تو بہرحال یہ اس کی مثال ہے، اور یہ ایسی سچویشن کے لیے الحمدللہ ہمارے لیے آسانی ہے. اسی لیے دیکھیں ہمارا دین قیامت تک باقی رہے گا، اور اب کوئی نبی نہیں آنے والا. اس لیے اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے، علماء کرام اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. قرآن اور سنت سے ہی دلیلیں نکال کر لوگ اجتہاد کریں گے آنے والے نئے دور کے نئے مسائل کا، اور حل نکالتے رہیں گے الحمدللہ. یہی فقہ ہے اصل میں الحمدللہ ہماری. اس لیے کوئی نبی نہیں آنے والا. اور خوارج کے بارے میں جیسے آپ کو بتا دیا بھی کہ یہ وہ گروہ ہے جس نے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کیا تھا، اور حدیث کا بھی انکار کیا تھا، اور یہی وہ لوگ تھے جو افراد اور تفرید میں مبتلا ہو کر گمراہ ہوئے. اگلی حدیث دیکھیے. ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہم کو یونس نے خبر دی، نے زہری نے، اور ان سے عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ جب سورج گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک لمبی سورت پڑھی، پھر رکو کیا اور پھر بہت لمبا رکو کیا، پھر سر اٹھایا، اس کے بعد دوسری سورت شروع کر دی اور رکو پورا کر کے اس رکعت کو ختم کیا اور سجدے میں گئے. پھر دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا. نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم ان میں گرہن دیکھو تو نماز شروع کر دو جب تک کہ صاف ہو جائے. اور دیکھو میں نے اپنی اسی جگہ ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا جن کا مجھ سے وعدہ ہے، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں جنت کا ایک خوشہ لینا چاہتا ہوں. ابھی تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں آگے بڑھنے لگا تھا اور میں نے دوزخ بھی دیکھی، اسی حالت میں کہ بعض آگ کو کھائے جا رہی تھی. تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہنم کے اس ہولناک منظر کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا تھا. میں نے جہنم کے اندر عمرو بن لوہی کو دیکھا، یہ وہ شخص ہے جس نے سانڈ کی رسم عرب میں جاری کی تھی. اب یہاں آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمرو بن لوہی وہ پہلا شخص ہے جس نے عرب میں بت پرستی کی شروعات کی تھی. یہ ڈفرنٹ جگہوں پر گھومتا رہتا تھا یہ شخص. جب یہ غیر ملکوں میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کی قومیں پتھروں کو پوجتی ہیں یا مورتیوں کو پوجتی ہیں، تو ہر جگہ سے ایک پتھر اور بت اٹھا لاتا تھا اور اس کو کعبۃ اللہ میں نصب کرتا جاتا تھا. تو بت پرستی کی شروعات اس نے کی تھی، اس لیے وہ جہنم میں جل رہا تھا. اب یہاں پر رسول اکرم نے جب نماز پڑھی تھی جب گرہن لگا تھا، تو اس وقت آپ آگے بڑھے تھے گویا کہ کچھ چیز آپ پکڑنا چاہتے ہوں، لیکن بعد میں آپ پیچھے ہٹ گئے. تو ایکچولی وہ جنت کے انگور کا ایک خوشہ تھا جس کو آپ پکڑنا چاہتے تھے، اور رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر تم قیامت تک وہ خوشہ باقی رہتا تم اس میں سے کھاتے رہتے. تو یہاں امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے کہ رسول اکرم نماز میں تھوڑا آگے بڑھے اور کچھ چیز لینے کے لیے گویا کہ کچھ جھکے یا کیچ کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے آپ نے ہاتھ بڑھایا. تو نماز میں اتنا عمل درست ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ تھوڑا سا آگے ہو سکتے ہیں، پیچھے ہٹ سکتے ہیں، کوئی گر رہا ہو تو اس کو تھوڑا سہارا دے سکتے ہیں. تو یہ نماز میں آپ کو یہ کام آپ کی نماز کو باطل نہیں کرے گا، یہ فاسد نہیں کرے گا. تو آئی ہوگی بات سمجھ میں، امید ہے کہ دین میں آسانی ہے. اس بارے میں کہ نماز میں تھوکنا اور پھونک مارنا کہاں تک جائز ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے گہن کی حدیث میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گہن کی نماز میں سجدے میں پھونک ماری، یعنی ایسے صاف طور پر اف نکالی کہ جس سے فا پوری اور لمبی آواز سے ظاہر ہوئی. ابن بطال نے کہا کہ نماز میں تھوک ڈالنے کے جواز پر علماء نے اتفاق کیا ہے، اس سے معلوم ہو کہ پھونک مارنا بھی جائز ہے کیونکہ ان دونوں میں فرق نہیں ہے. ابن دقیق نے کہا کہ نماز میں پھونک مارنے کو اس نے مبطل نماز کہتے ہیں کہ وہ کلام کے مشابہ ہے، اور یہ بات مردود ہے کیونکہ صحیح طور پر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پھونک ماری. ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے، اور ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد میں قبلے کی طرف نیک دیکھی، یعنی کسی کا تھوک دیکھا دیوار پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود لوگوں پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے، اس لیے نماز میں تھوکا نہ کرو، یا یہ فرمایا رینٹ نہ نکالا کرو۔ پھر آپ اترے اور خود ہی اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب کسی کو تھوکنا ہی ضروری ہو تو اپنی بائیں طرف تھوک لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان اس حدیث سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ مسجد کا ادب اور احترام لازم ہے، اور اس کے ادب اور احترام میں صرف یہ نہیں کہ آپ وہاں نماز پڑھنے جائیں، بلکہ اس کے ادب اور احترام میں یہ بھی کہ وہاں گندگی نہ ڈالیں، کچرا نہ ڈالیں، اور بلکہ گندگی کہیں لگی دیکھیں تو اس کو کھرچ ڈالیں یا صاف کر دیں۔ یہ مسجد کے حقوق میں سے آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب جمعہ کی نماز کو جاتے ہیں تو خواتین اپنے بچوں کو بھی لے کر آتی ہیں، اور ہر بچے کے ساتھ کھانے کا پیکٹ ضرور ہوتا ہے، چپس کا، بسکٹ کا۔ جب وہ وہاں سے اٹھتی ہیں تو ٹیشوز، بسکٹ کا چورا، ریپرز، چپس کے پیکٹس یا چپس کا کچرا وہاں پڑا ہوتا ہے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اصل میں، یعنی کس بات کا ثبوت دے رہے ہیں جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں؟ مسجد کا احترام کر رہے ہیں یا مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں؟ یہ مسجد کو ویران کرنے میں آئے گا یا مسجد کو آباد کرنے میں آئے گا؟ اور کچھ ایسی مساجد جہاں پر اسپیشلی انڈین پاکستانی لوگ آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر سجدہ کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اتنا کچرا پڑا ہوتا ہے۔ وہ لوگ روز روز تھوڑی ویکیوم کرتے ہیں لیڈیز سیکشن میں، ہفتے میں ایک بار کرتے ہوں گے، تو اس وجہ سے اتنی مشکل ہوتی ہے، اور اکثر کارپیٹ میں سے اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم پانی کی بچے دودھ کی بوٹل لاتے ہیں، اس کو بچے اچھالتے رہتے ہیں اور دودھ گرتا رہتا ہے، پانی گرتا رہتا ہے، اور اتنا کھیل کرتے ہیں وہاں پر بچے، ایسا لگتا گویا کہ پکنک منانے آ رہے ہوں۔ ابھی ہم لوگ جمعہ کی نماز کے لیے گئے تھے تو بہت سارے بچے اس طرح سے بھاگ رہے تھے۔ پچھلی دفعہ کی بات ہے کہ کوئی ماں نے اپنے بیٹے کو جو جھنجھنا ہوتا ہے نا، جو چھوٹے بچوں کو دیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میری بات، اسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جس سے آواز بجتی ہے، ہلاؤ تو اس سے آواز ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کو دیا جاتا ہے زیادہ تر۔ جی، تو پورے نماز کے لیے اتنی خوبصورت تلاوت تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اسی لیے ہم وہاں جاتے ہیں مسجد میں، کیونکہ وہاں کی تلاوت بہت اچھی ہے۔ تو پورے نماز کے ٹائم دو رکعت، اور انہوں نے پورا سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا، ماشاءاللہ ہمیشہ بہت لمبی سورت پڑھتے ہوں، تو پورا ٹائم وہ بچہ جھنجھنا جھلاتا رہا، یا اس کی بڑی بہن جو چلنے پھرنے والی تھی وہ اس کو ہلاتی رہی تاکہ وہ روئے نہ۔ اب آپ بتائیے کہ یہ مسجد کے آداب میں سے ہے؟ اور بھی ایسی بہت، اس ہفتے بھی ایسی کچھ ہوا کہ بچے اتنا بھاگ رہے تھے، اتنا شور کر رہے تھے، ایک دوسرے سے ہنسی مزاق کر رہے، لڑ رہے، سب کچھ کر رہے۔ جب ہم مسجد جاتے ہیں تو کیا ہماری، یعنی ہم ماؤں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ آداب سکھائیں؟ اگر مسجد والے اجازت دے رہے ہیں بچوں کو لانے کی، تو ماں باپ کی بھی کیا ذمہ داری بنتی ہے، بھلا بتائیے؟ پکنک کے لیے جانے میں اور مسجد میں جانے میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، آپ بتائیں؟ یا پھر کسی دینی پروگرام میں جا رہے ہوں اور یا گارڈن میں جا رہے ہوں، تو اس میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پکنک کے لیے جاتے ہیں گارڈن میں بچے جس طرح سے کھیل کود کرتے ہیں، تو کیا مسجد میں اور دینی پروگرام میں بھی بچوں نے اسی طرح سے کھیل کود کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو یعنی ہم ماؤں کی غلطی ہے نا، ہم نے وہ ایٹیکیٹس نہیں سکھایا بچوں کو کہ مسجد کے، بچپن سے اگر آپ آداب سکھائیں گے بچوں کو تو بالکل بچے سیکھیں گے۔ میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے ماشاء اللہ اسی مسجد میں، شروع دن سے وہ لوگ بھی آ رہے ہیں، چھوٹی بچی تھی وہ، اب تو بڑی ہو گئی کافی، لیکن وہ برابر اپنی والدہ کے ساتھ ہی بیٹھتی ہے، شور نہیں کرتی ہے، اور چھوٹی ہے لیکن والدہ کے ساتھ نماز پڑھتی ہے۔ تو ایکچولی والدین کی تربیت نظر آتی ہے، اور والدین کا نقطۂ نظر سمجھ میں آتا ہے کہ بچے نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ برا کام، ایکچولی ان کے والدین ویسے ہوتے ہیں، تو جس وجہ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں بچے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو رسول اکرم ناراض ہوئے، اسے معلوم ہوا کہ برے کام کسی کو کرتے دیکھو تو اس پر ناراض ہونا جائز ہے، تاکہ سب کو ایک طرح سے تنبیہ ہو، وارننگ ہو، اور آئندہ پھر وہ ایسے کام نہ کرے اور اس کا لحاظ رکھے۔ اور نماز میں قبلے کی طرف تھوکنے سے منع کیا گیا ہے، اگر بہت زیادہ ضرورت پیش آ جائے تو اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ بائیں طرف، لیفٹ سائڈ میں، لیکن آج کل تو مسجد میں ہم سب جانتے ہیں کہ کارپیٹ بچھا ہو تو آپ فرش پر، کارپیٹ پر بھی نہیں تھوک سکتے، تو آپ کے پاس ٹشو ہونا چاہیے، یا جو چادر ہوتی ہے چادر کے کونے میں تھوک لینا چاہیے، اس کو مل دینا چاہیے، گھر آ کر بھلے اس چادر کو دھویا جا سکتا ہے۔ اور پھونک مارنا بھی کسی شدید ضرورت کے تحت جائز ہے، بلا ضرورت پھونک مارنا نماز کے خشوع کے خلاف ہے۔ اور اگلی حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے اس کو سامنے نہ تھوکنا چاہیے اور نہ دائیں طرف، البتہ بائیں طرف اپنے قدم کے نیچے تھوک لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسجد کے آداب ہم کو بتائے اور سکھائے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اگر کوئی مرد مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے نماز میں دستک دے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ جو سہل بن سعد کی روایت ہے جو اوپر گزر چکی ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر نمازی سے کوئی کہے کہ آگے بڑھ جا یا ٹھہر جا، اور وہ آگے بڑھ جائے یا ٹھہر جائے تو کوئی قباحت نہیں۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں ابو حازم نے، ان کو سہل بن سعد نے بتلایا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز اس طرح پڑھتے کہ تہبند چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی گردنوں سے باندھے رکھتے، اور عورتوں کو جو مردوں کے پیچھے جماعت میں شریک رہتی تھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جب تک مرد پوری طرح سمٹ کر نہ بیٹھ جائے تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں آج ہم کو کتنی سہولتیں ہیں، ہمارے لیے سپریٹ سیکشنز بنے ہوئے ہیں خواتین کے لیے نماز پڑھنے کے لیے، اور اس زمانے میں تو کوئی سپریٹ سیکشن بھی نہیں تھا، وہ اسی مسجد میں آگے مرد ہوتے تھے پیچھے عورتیں ہوتی تھیں، ایک ہی کپڑا ہوتا تھا ان کے پاس نماز کا جو اتنا اونچا ہوتا تھا جو گھٹنوں سے اوپر لنگی کی طرح باندھا جاتا تھا۔ جب وہ رکوع میں جاتے یا سجدے میں جاتے تو ظاہر سی بات ہے ہو سکتا کچھ لوگوں کا اور زیادہ اونچا کپڑا ہوتا ہوگا تو اٹھ جاتا ہوگا، تو لہٰذا جب تک مرد اٹھ کر کھڑے نہ ہو جاتے تھے یا پوری طرح بیٹھ نہیں جاتے تھے تب تک عورتوں کو حکم نہیں تھا کہ وہ سجدے سے سر اٹھائیں۔ سوچیے ذرا۔ جی بالکل، تو یہاں پر بتایا گیا کہ امام نماز میں اگر بھول جائے کسی ضروری کام پر امام کو آگاہ کرنا ہو تو مرد سبحان اللہ کہیں گے اور عورتیں تالیاں بجائیں گی، اگر کسی مرد نے نادانی کی وجہ سے تالیاں بجائیں تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نماز میں سلام کا جواب زبان سے نہ دے۔ ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن فدیل نے، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے القمہ نے، ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابتداء اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے تو میں آپ کو سلام کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، مگر جب ہم حبشہ سے جہاں ہجرت کی تھی واپس آئے تو میں نے پہلے کی طرح نماز میں سلام کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اب نماز میں بات چیت وغیرہ کی ممانعت نازل ہو گئی تھی اور فرمایا نماز میں اس سے مشغولیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ پہلے ہو سکتا اس کی اجازت رہی ہو نماز میں سلام کا جواب دینے کی، لیکن بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اور اگلی حدیث میں بھی وہی بات ہے کہ انہوں نے سلام کیا، جب رسول اکرم نے جواب نہیں دیا تو وہ سمجھے کہ رسول اکرم ناراض ہیں، ان کے دل میں ایسا خیال آیا، دو تین بار سلام کیا تو تب رسول اکرم نے فرمایا کہ پہلے جو دو بار میں نے جواب نہ دیا تو سر سے تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی پر تھے اور اس کا رخ قبلے کی طرف نہ تھا بلکہ دوسری طرف تھا۔ تو یہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر تھا، جابر رضی اللہ عنہ اس وقت آپ کے ساتھ تھے۔ نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ابو حازم، سلمہ بن دینار نے اور ان سے سہل بن سعد نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ قبا کے قبیلہ بنو عمر بن عوف میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اصحاب کو ساتھ لے کر ان میں ملاب کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح صفائی کے لیے ٹھہر گئے۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں، اگر تم چاہتے ہو تو پڑھا دوں گا۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور ابو بکر نے آگے بڑھ کر نیت باندھ لی۔ اتنے میں رسول اکرم بھی تشریف لے آئے اور صفوں سے گزرتے ہوئے آپ پہلے صف میں آ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ سہل نے کہا کہ تصفیح کے معنی تصفیح کے، یعنی آپ نے بیان کیا کہ ابو بکر نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، لیکن جب لوگوں نے بہت دستکیں دی تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے کہا، اس پر ابو بکر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر الٹے پاؤں پیچھے کی طرف چلے آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگوں یہ کیا بات ہے کہ جب نماز میں کوئی بات پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانے لگتے ہو؟ یہ مسئلہ تو عورتوں کے لیے ہے، تمہیں اگر نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو سبحان اللہ کہا کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر، میرے کہنے کے باوجود تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ ابو بکر نے عرض کیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ رسول اکرم کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ابو بکر نے اصل میں ہاتھ اٹھا کر الحمدللہ کہا تھا، تو اسی بات کے لیے امام بخاری یہ حدیث یہاں لائے، اور یہ حدیث کئی دفعہ آ چکی ہے اصل میں۔ اگر ایسا ہاتھ اٹھا کر الحمدللہ کہنے میں کوئی حرج ہوتا تو رسول اکرم منع کر دیتے تھے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس سے بات معلوم ہے کہ نماز میں ایسا کوئی واقعہ یا حادثہ پیش آ جائے تو ہاتھ اٹھا کر الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا کیسا ہے؟ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے ابو ہریرہ نے کہ نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ ہشام اور ابو ہلال محمد بن سلیم نے ابن سیرین سے حدیث کو روایت کیا ہے اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہود ایسا کیا کرتے تھے، یا دوزخی اسی طرح راحت لیا کریں گے، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ متکبروں کی علامت ہے، یا ابلیس اسی حالت میں آسمان سے اتارا گیا تھا، واللہ عالم کہاں تک سچ ہے۔ آدمی نماز میں کسی بات کی فکر کرے تو کیسا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نماز پڑھتا رہتا ہوں اور نماز ہی میں جہاد کے لیے اپنی فوج کا سامان کیا کرتا ہوں۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ اسپیشل نفل نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے ذہن کو کھلا چھوڑ دیتے تھے، یعنی خیالات آنے کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے، کن کاموں کے لیے کیا فیصلہ لینا چاہیے۔ تو باب کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں کچھ سوچنے سے نماز باطل نہ ہوگی، کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ اور اگر آپ سوچ اس لیے نماز میں سوچ رہے ہیں کہ دین اور دین کی بھلائی کے لیے، تو اور بہتر ہے۔ ہاں، دنیاوی امور کے بارے میں سوچنا، اس سے بار بار دھیان ہٹا لینا چاہیے۔ جیسے آپ کو دنیا کے کوئی خیالات آئے تو نماز میں ایسے خیالات آنے پر اپنے ذہن کو جھٹک دینا چاہیے اور واپس اللہ کی طرف لو لگانی چاہیے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز میں دنیاوی خیالوں کا آنا یا اس پر دھیان دینا، یہ اللہ سے غافل ہونے کی نشانی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بادشاہ کے سامنے مری ہوئی بکری کا تحفہ پیش کیا جائے تو وہ بادشاہ پھر ناخوش ہوگا۔ تو جب زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح جاری ہو تو دل بھی اسی طرف متوجہ ہو۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، جو صحیح بخاری کی تو نہیں ہے لیکن صحیح روایت ہے، ابن ابی شیبہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اپنے دین کی خدمت اور نصرت کے لیے پیدا فرمایا تھا، ان کو نماز میں بھی وہی خیالات دامنگیر رہتے تھے، نماز میں جہاد کے لیے فوج کشی اور جنگی تدابیر سوچتے تھے، چونکہ نفس اور شیطان کے ساتھ جہاد ہے اور ان جوابی تدابیر کو سوچنا بھی ایک طرح کا جہاد ہی ہے، تو اس سے نماز مفسد یعنی فاسد نہیں ہوتی۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے روح بن عبادہ نے، اور کہا ہم سے عمر نے جو سعید کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے ابن ابی ملائکہ نے خبر دی عقبہ بن حارث سے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی بڑی تیزی سے اٹھے اور اپنی ایک بیوی کے حجرے میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جلدی پر اس تعجب و حیرت کو محسوس کیا جو صحابہ کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں مجھے سونے کا ایک ڈلہ یاد آ گیا جو ہمارے پاس تقسیم سے باقی رہ گیا تھا، مجھے برا معلوم ہوا کہ ہمارے پاس وہ شام تک یا رات تک رہ جائے، اس لیے میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ حدیث بھی کتنا سوچ کر امام بخاری یہاں لائے ہیں، ہے نا؟ یہ حدیث ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھا تھا؟ تو یہاں پر سبحان اللہ، اس لیے امام بخاری کی فقاہت کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے نماز میں ہی سوچا کہ وہ سونے کا ٹکڑا ان کے پاس باقی نہ رہ جائے، لیکن کیا سوچ تھی؟ وہ اللہ کے راستے میں دینے کی سوچ تھی، لہٰذا اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم سے یحیٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث نے، ان سے جعفر بن ربیعہ نے، ان سے عارض نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر ریا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان سن نہ سکے، جب مؤذن چپ ہو جاتا ہے تو وہ مردود پھر آ جاتا ہے، اور جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے اور تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، لیکن جب مؤذن چپ ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں برابر وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کر، کم وقت وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں بھی نہ تھیں۔ اس طرح نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ جب کوئی یہ بھول جائے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو بیٹھے بیٹھے صحف کے دو سجدے کر لے، اور انہوں نے یہ ابو ہریرہ سے سنا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے، اور ویسے بھی جو وسوسے آتے ہیں یا خیالات آتے ہیں اس میں انسان مجبور ہوتا ہے اصل میں، کیونکہ ذہن کی رو کو ایک طرف موڑے رکھنا مشکل ہے، ذہن تو منتشر ہوتا ہے اور بھٹکتا رہتا ہے، خیالات منتشر ہوتے رہتے ہیں۔ بس جب نماز کے اندر شیطانی وساوس کی وجہ سے یہ نہ معلوم ہو سکے کہ کتنی رکعتیں پڑھ چکا ہے تو یقین کی بنیاد پر اپنا معاملہ رکھے اور ایک رکعت اور پڑھے اور پھر دو سجدے صحف کے کر لے. ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عثمان بن عمر نے کہا کہ مجھے اپنے ابی زیب نے خبر دی، میں سعید مقبری نے کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، اور حال یہ کہ میں ایک شخص سے ایک مرتبہ ملا اور اس سے میں نے بطور امتحان دریافت کیا کہ گزشتہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں کون کون سی سورتیں پڑھی تھیں. اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. میں نے پوچھا کہ تم نماز میں شریک تھے؟ کہا کہ ہاں تھا. میں نے کہا کہ لیکن مجھے تو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلا فلا سورتیں پڑھی تھیں. تو اس سے کیا پتا چلا کہ ویسے تو ابو ہریرہ الحمدللہ رسول اکرم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، لہٰذا انہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی. اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے شخص نے نماز پڑھی رسول اکرم کے ساتھ لیکن وہ سورت کو یاد نہ رکھ سکے، لیکن ابو ہریرہ نے یاد رکھی. تو اعتراض کرنے والوں کو کوئی اعتراض کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ملتا، کیونکہ ابو ہریرہ ماشاءاللہ یاد رکھنے والے تھے اچھے سے، انہوں نے رسول اکرم کی ہر بات کو یاد رکھا. تو آج ہمارے لیے کتنی آسانی ہوگی آپ دیکھیں. تو سب سے زیادہ تمام صحابہ کے مقابلے میں حدیثیں ابو ہریرہ بیان کرتے تھے. تو کہنے کا یہاں پر اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور دوسرے عمل کو یاد رکھنے کی کوشش دوسروں کے مقابلے میں ابو ہریرہ زیادہ کرتے تھے. ایک روایت میں یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ میں ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، میرے اہل و عیال نہیں تھے، کھانے کمانے کی فکر نہیں تھی. صفہ میں رہنے والے غریب صحابہ کے ساتھ مسجد نبی میں دن گزارتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا. اس لیے میں نے احادیث آپ سے زیادہ سنی اور چونکہ محفوظ بھی رکھی اس لیے انہیں بیان کرتا ہوں. تو یہاں پر امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی چیز کا خیال آنے یا کچھ سوچنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. یعنی خیالات اور سوچ یا فکریں ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن حالات اور خیالات کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے، تو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اگر معاملات ایسے کوئی دینی امور سے تعلق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دنیاوی امور کے تعلق سے تو اس کو پیچھے ڈال دینا چاہیے ایسے خیالات کو، کیونکہ نماز کی خوبی میں پھر کمی آ جائے گی. تو یہ تھا آپ کا نماز میں کام کا بیان. آگے اور چھوٹا سا چیپٹر ہے، تھوڑا بریک لیتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کوئی کوشچن کرنا ہو تو کر سکتے ہیں.